بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. بيش درس میں ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت، حیثیت، اور اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے چند احادیث اور اہم ثبوت اس موضوع کے تعلق سے بیان کر رہے تھے، وہ جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی اہم قاعدہ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. اور جو بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا وصف بیان کیا ہے صحیح احادیث میں، جن احادیث کو اہل معرفت نے قبول کیا ہے، ان سب پہ ایمان لانا واجب ہے. اس جملے کا کیا معنی ہے؟ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کی مختصر شرح بیان کی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما جو ہے اس جملے میں وما وصف الرسول به ربه، یہ ما شرطیہ ہے، وفعل الشرط ہے وصف، اور جواب الشرط ہے وجب الایمان بها. یعنی جو بھی وصف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے صحیح احادیث میں، جو احادیث ثابت ہے، ان تمام پر ایمان واجب ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو وصف کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام بھی شامل ہیں. اسی طریقے سے نام جو ہیں ان پر بھی یہی قاعدہ چلے گا، کیونکہ کچھ ایسے نام ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہمیں ملتے ہیں، قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں. کوئی مثال جانتا ہے؟ مثل الشافی. الشافی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، شفا دینے والا، قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الشافی اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ بڑی پیاری دعا ہے، کوئی بھی بیمار، جس کو کوئی بھی بیماری ہو، یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسے شفا ہوگی. وَشْفِ أَنْتَ الشَّافِ لَا شِفَا إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم میں ہے. وَشْفِ أَنْتَ الشَّافِ لَا شِفَا إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. اس میں شاہد کیا ہے؟ الشافی، انت الشافی. تو الشافی اللہ تعالیٰ کا پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے. دوسری مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ، الرب، الرب کا نام جو ہے ہمیں حدیث میں ملتا ہے، قرآن میں نہیں ہے. وہ کیسے نہیں ہے؟ رب العالمین نہیں ہے کیا؟ قرآن مجید میں ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. تو شیخ صاحب کیوں فرماتے ہیں؟ کہ الرب جو ہے یہ صرف ہمیں حدیث میں ملتا ہے, قرآن میں نہیں ہے. بارک اللہ فیک. قرآن مجید میں اضافت کے ساتھ موجود ہے, یعنی مضاف اور مضاف الیہ, رب مضاف العالمین مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے نا. الرب جو ہے بغیر اضافہ کے قرآن مجید میں نہیں ہے, حدیث میں ہمیں ملتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے, اما الرکوع فعظموا فیہ الرب, رکوع میں رب کی تعظیم کرو. یعنی کیا پڑھو رکوع میں, کیا پڑھتے ہم؟ سبحان رب العظیم. اس کے ثبوت کیا ہے, کہاں سے ہمیں دلیل ملی ہے؟ یہ حدیث ہے, رکوع میں رب کی تعظیم کیا کرو, الرب سے مسلم کی حدیث ہے. تیسری مثال سواک کے تعلق سے, یا دوسری مثال الرب کی سواک کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب. یہاں پر بھی الرب ہے, الف لام کے ساتھ بغیر اضافہ کے, الرب. یہ حدیث بھی اسے صحیح بخاری, اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے, صحیح حدیث ہے. اور سواک کے تعلق سے لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے, آپ اسے استعمال کرتے ہیں اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے, رب راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے, مشقت ہے؟ چھوٹے سے لکڑی کا ٹکڑا ہے, جیب میں رکھیں وضو کرتے وقت, نماز پڑھتے وقت, یا کسی وقت صبح نیند سے جاگتے وقت آپ مسواک کر دیا, سواک کرتے ہیں, اپنے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں, رب راضی ہو جاتا ہے. رب راضی کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ جی صفائی ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبوب ہے اور پسند ہے. تو گزارش ہے بھائیوں سے, اس خیر سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے گا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ, مصنف کے بعد سے یوں لگتا ہے ظاہر میں کہ ان احادیث کو قبول کرنے کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ صحیح ہونی چاہیے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو اہل معرفت ہے یعنی علم الحدیث کے, وہ ان احادیث کو قبول کر لیں. کہ یہی مراد ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی؟ یہ مراد نہیں ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں اہل معرفت نے انہیں قبول کیا ہے. یہ نہیں کہ صحیح حدیث جب تک وہ قبول نہیں کریں گے تو ہم مانیں گے نہیں. تو یہ صفت جو ہے صفت کاشفہ لا صفت مقیدہ, صفت کاشفہ لا صفت مقیدہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب صحیح ثابت ہو جائے تو قبول کرنا فرض ہے, کیونکہ وحی ہے, اور صحیح ثابت ہو گئی ہے تو قبول کرنا, ماننا, ایمان رکھنا, اور جو اس سے حکم جڑا ہوا ہے اس پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. شیخ الاسلام کا یہ کہنا, وہ صحیح احادیث جنہیں اہل معرفت نے قبول کیا ہے سے کیا مراد ہے؟ کہ صحیح حدیث کو جب تک اہل معرفت قبول نہیں کریں گے ہم نہیں مانیں گے, یا صحیح حدیث کو اہل معرفت نے قبول کیا ہے اس لیے ہم نے مانا ہے؟ کیا خیال ہے؟ صحیح حدیث جب ثابت ہو جائے تو اہل معرفت قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اہل معرفت کی چیز کی ان کی؟ تو پھر یہ قید کیوں لگا؟ یہ قید نہیں ہے. اسے کہتے ہیں صفت کاشفہ, کہ ہم نے اس صحیح حدیث کو قبول کیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک بڑا علم قائم ہے. علم معرفت کا علم جو ہے, جس میں اہل جرح و تعدیل کا علم ہے, جس میں اسماء الرجال کا علم ہے, بہت سارے اس میں اسے علوم جڑے ہوئے ہیں, علم الدرایہ ہے, علم الروایہ ہے, بہت سارے. تو اہل معرفت نے جب اصول کی بنیاد پر ان احادیث کو قبول کیا ہے تو ان پر ایمان رکھنا واجب ہے, ایمان لانا واجب ہے. تو یہ معنی نہیں ہے کہ جب تک صحیح حدیث کو محفوظ قبول نہیں کریں گے نہیں مانیں گے. یہ شرط نہیں ہے. تو شرط صرف ایک ہی ہے، حدیث کو صحیح ثابت ہونا چاہیے. حدیث صحیح ثابت ہو گئی ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس پر ایمان واجب ہو جاتا ہے. واضح دونوں میں فرق. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں التي تلقاها سے مراد یہ ہے کہ صحیح حدیث کے حال بیان کرنا ہے کہ اہل معرفت نے انہوں قبول کیا ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ حدیث صحیح ہو اور اہل معرفت جو ہے ان کو قبول نہ کرے، بلکہ وہ لازمی اسے قبول کرتے ہیں. ہاں یہ بات درست ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی احادیث ہے جن کے ظاہر میں صحت نظر آتی ہے لیکن اس میں کوئی علت موجود ہو سکتی ہے، جیسے کہ راوی پر کوئی کسی جملے کا قلب ہو جانا، اور اس طریقے سے اور بھی علت کوئی مخفی ہو سکتی ہے یعنی. لیکن ایسے احادیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. کوئی اور مثال دے سکتا ہے کہ ظاہراً تو صحیح ہے لیکن جب اس پہ غور فکر کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ایک تو شخص پر بیان کی ہے مثال کہ راوی پر ایک جملہ الٹا ہو گیا ہے، اس نے جیسے سنا ویسے بیان کر دیا ہے. کوئی مثال کہ حدیث ظاہراً تو صحیح ہے لیکن جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو ضعیف ثابت ہوتی ہے، اور حقیقتاً وہ ضعیف ہی ہوتی ہے، ظاہراً صحیح نظر آ رہی ہوتی ہے. الحدیث الشاذ، شاذ حدیث میں کیا ہے؟ سند صحیح ہے، آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھتے ہیں حدیث کو، لیکن کسی اور حدیث کی وجہ سے اسی موضوع کے تعلق ہے، کسی اور حدیث ہے جو اسے ٹکرا جاتی ہے. پھر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں آپس میں آمنے سامنے رکھ کر تحقیق کر تو پتہ چلتا ہے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اچھا، شیخ الاسلام کہے کہ وجب الایمان بها، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے سورۃ النساء نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ الی آخر الآیہ. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. دوسری آیت میں سورۃ النساء نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور تیسری آیت میں سورۃ القصص نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون. شاہد کیا ہے؟ ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین. اور قیامت کے دن سوال ہوگا یہ، ماذا اجبتم المرسلین، تم لوگوں رسولوں کو کیا جواب دیا ہے؟ جب رسول کی بات مان ہی نہیں ہے تو کیا جواب دیں گے؟ جب پتہ ہی نہیں کہ رسول نے کیا کہا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ جب پتہ چل جائے کہ یہ فرمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور صحیح ثابت ہو گیا ہے تو اس پر ایمان واجب ہے. پھر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ خوب جان لو کہ اہل اہواء، اہل بدعت کا موقف جو ہے ان احادیث کا جو ان کی خواہش نفس کے مخالف ہے، وہ دو چیزوں پر قائم ہے، یا تو اسے جھٹلا دیتے ہیں یا اس کی تحریف کر دیتے ہیں. دونوں میں سے ایک کام ضرور کرتے ہیں. جس کی تکذیب کر سکتے جھٹلا سکتے جھٹلا دیتے ہیں، جیسے ایک معروف قاعدہ ہے کہ خبر احاد جو ہے وہ عقیدے میں قبول نہیں کیا جاتا. بڑا خوفناک خطرناک قاعدہ ہی ہے کہ جب تک حدیث متواتر نہ ہو عقیدے کے معاملات میں حدیث قبول نہیں کی جائے گی. خبر احاد یعنی احادیث احاد عقیدے میں ہم نہیں مانیں گے. یہ قاعدہ کہاں سے آیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے، کسی حدیث میں ہے، کسی صحابی کے قول میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کسی علماء میں سے کسی کے قول میں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک حدیث متواتر نہ ہو تو اسے قبول نہ کرنا. یہ انہوں نے ایک شرط رکھی ہے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی. پہلا قول ہے، دوسرا قول ہے. تو یہ پہلا قول کہاں سے آیا ہے؟ جب تک حدیث متواتر نہ ہو تو عقیدے میں قبول نہیں کریں گے. کیا امام صاحب کو اس کا پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ تھا پتہ. تو کیوں نہیں قاعدہ بیان کیا؟ کیونکہ غلط ہے. صحیح قاعدہ کیا ہے؟ حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہ کافی ہے، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، آداب میں بھی، اور تمام شرعی امور میں. حدیث کو صحیح ہونا کافی ہے، حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہ کافی ہے. اور اس قاعدے کا رد کیا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، اور اس کو باطل ثابت کیا ہے بہت ساری دلائل کی روشنی میں، جیسا کہ ان کی معروف تصنیف ہے مختصر الصواعق المرسلہ کے آخر میں. معروف تصنیف مختصر الصواعق المرسلہ جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی معروف تصنیف ہے، ان اہل باطل کے بہت سارے ردود کیے، ان میں سے اس قاعدہ کا رد اس کتاب کے آخری حصے میں کیا ہے، اور کئی دلائل کی روشنی میں اس قاعدے کو باطل ثابت کیا ہے. اور دوسرا طریقہ اہل بدعت اور اہل اہوا کا احادیث کے تعلق سے یہ ہے کہ جس حدیث کو جھٹلا نہ سکے اپنے ایسے قواعد اپنی طرف سے بنا کے من گھڑت، تو اس کی تحریف کر دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کی آیات و نصوص کی تحریف کرتے ہیں نعوذ باللہ. اہل سنت جماعت کا جو طریقہ رہا ہے، انہوں نے ہر اس حدیث کو قبول کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہوئی ہے، چاہے امور علمیہ ہو یا عملیہ ہوں. امور علمیہ سے کیا مراد و عملیہ سے کیا مراد ہے؟ شریعت کے دو قسم کے امور ہوتے ہیں، یا تو علمی ہوتے ہیں یا عملی ہوتے ہیں. علمی جیسا کہ عقائد کے مسائل، عقیدہ کے مسائل جو ہیں، کلمہ توحید کا معنی، کلمہ توحید کے ارکان ہیں، شروط ہیں، اور جو عقیدے کے دیگر اصول ہیں، یہ سارے کے سارے علمی معاملات ہیں یا علمی امور ہیں. اور دوسرے جو عملی ہیں، جیسا کہ ارکان اسلام کے باقی ارکان ہیں، کلمہ شہادت پہلا رکن ہے ارکان اسلام میں سے، اس کا تعلق کس سے؟ علم سے، عمل سے ہے؟ علم سے ہے، یہ علمی مسائل ہیں، عمل تو کرنا پڑتا ہے، لازمی ہے، لیکن اس کا علم ہے اور پھر اس کا عمل ہے. اگرچہ علم اور عمل دونوں میں ہیں، لیکن جو عقیدے کے مسائل یا امور ہیں، وہ تعلق سیدھا دل سے ہوتا ہے، عقیدہ دل میں ہوتا ہے، آپ کی زبان پر اس کا اثر ہوتا ہے، آپ اس پہ عمل زبان سے کرتے ہیں، آپ اس پہ عمل اپنے جسم کے آواز سے کرتے ہیں. آپ جب کسی قبر کا طواف نہیں کرتے تو آپ اس عقیدے کی بنیاد پر نہیں کرتے، ایک عمل سے آپ رک جاتے ہیں، جو آپ کے دل میں عقیدہ ہے کہ یہ شرک میں نے نہیں کرنا ہے، یہی ایسا ہوتا ہے نا. تو جو عقیدے کے مسائل ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں علمی مسائل، اور جو عملی مسائل ہیں، جو باقی چار ارکان اسلام ہیں اور دیگر امور جو ہیں، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزہ کے مسائل، حج عمرہ کے مسائل، نکاح کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل، وراثت کے مسائل، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سب عملی امور ہیں. ان تمام امور میں سنت اگر صحیح ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو قبول کرنا واجب ہے. اور آخری لفظ جو ہے، اچھا قبول کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ لقیام الدلیل علی وجوب قبول ذلک، جب دلیل قائم ہو گئی ہے تو پھر کیا عذر باقی رہ جاتا ہے قبول نہ کرنے کا. کذالک سے مراد، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، یعنی جیسے کہ قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے، یعنی اسماء و صفات کے باب میں کہ ہمارا ایمان ہے ہر اس نام اور ہر اس صفت پر جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکیف ولا تمثیل، بغیر تحریف کے، بغیر انکار کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اسی طریقے سے احادیث کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے ہر اس حدیث پر، ہر اس صحیح حدیث پر جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کسی نام کا ذکر کیا ہے، یا صفات الکمال میں سے کسی صفت کا ذکر کیا ہے. ان تمام ناموں پر اور ان تمام صفات پر ہمارا ایمان ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل یعنی بغیر انکار کرنے کے، بغیر تکیف یعنی بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر تمثیل کے یعنی بغیر مثلیت بیان کرنے کے. واضح ہے. پھر شیخ بلندین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث صفات کی چند مثالیں, یعنی یہ وہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں جو ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتی لیکن صحیح احادیث میں ان کے ثبوت موجود ہیں. اور ان پر ایمان بھی جیسے ابھی قاعدہ بیان کیا ہے, ایمان واجب ہے. اور یہ حسن تصنیف میں سے ہے کہ اب آپ ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے آپ نے قاعدہ بیان کر دیا ہے. قاعدہ پہلے کیوں بیان کیا؟ کیونکہ کئی لوگوں نے, کئی ایسے گرو جنہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں اور غلط طریقہ, غلط راستہ اختیار کیا ہے, تو اس غلط راستے سے بچنے کے لیے پہلے قاعدہ بیان کیا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ حدیث جب صحیح ثابت ہو جائے تو اس پر ایمان واجب ہے. اس میں جو بھی حکم ہے, اس میں جو بھی امر ہے, چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے, چاہے عبادات سے ہے, چاہے معاملات سے ہے, چاہے دین کے کس حصے سے بھی ہے, تو ان پر ایمان واجب ہے. جب یہ قاعدہ مقرر ہو گیا, یہ بھی پتہ چل گیا کہ اہل بدعت کا جو طریقہ تھا وہ اس سے بالکل ہٹ کے تھا, غلط تھا, اور ان کو کئی ٹھوکریں لگی ہیں لیکن تب بھی عقل نہیں آئی, تو ہمیں اس راستے سے بچنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو حق راستہ ہے. اب یہ قاعدہ سمجھ آ گیا ہے, اب اس قاعدے کی بنیاد پر اب چند احادیث ہیں, چند ثبوت ہیں جن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے صفات ہیں جو قرآن مجید میں نہیں لیکن صحیح احادیث میں ثابت ہیں. پہلی مثال یا پہلی حدیث جو ہے, فی اثبات نزول اللہ للسماء الدنیا, اللہ تعالیٰ کا دنیاوی آسمان پر نازل ہونے کا بیان. پہلی حدیث جو ہے اس میں ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ السماء الدنیا پر, دنیاوی آسمان پر نازل ہوتے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. معنی یہ ہے, اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا فرمان ہے, ینزل ربنا الى سماء الدنیا کل لیلۃ حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه, متفق عليه حديثه. حديث صحيح كني صحيح حديثه كيون صحيح متفق عليه. امام بخاري وامام مسلم دونوں کا اتفاق ہے, یعنی یہ حدیث امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور اسے امام مسلم بھی روایت کیا ہے, متفق علیہ حدیث ہے. اور صحت کے اعتبار سے اہل معرفت کیا کہتے ہیں کہ سب سے بلند درجہ صحت کا کون سا ہے؟ متفق علیہ ہے. اچھا, بڑی پیاری حدیث ہے. اس سے پہلے کہ میں شب عظیم کا یہ بات بیان کروں جو نے شرح کی ہے مختصر سی, اللہ تعالیٰ کرم دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں ہر رات میں نازل ہوتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے, یعنی مخلوق کے نزول جیسا نہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنی شان ہے اور مخلوق کی اپنی حیثیت ہے, اور ناممکن ہے کہ دونوں میں دور سے بھی کسی طرح کی مشابہت ہو جائے, ناممکن ہے. جیسے کہ ذات کے وجود میں مشابہت نہیں ہو سکتی, اسی طریقے سے اسماء و صفات میں بھی مشابہت کبھی ہو نہیں سکتی. یہ قاعدہ وہ مخالفین بھی جانتے ہیں, اللہ موجود ہے کہ نہیں, مخلوق موجود ہے کہ نہیں, مشابہت ہے. اگر مشابہت لازم آتی تو اس وجود میں لازم آتی نا, جب اس میں نہیں ہے تو پھر اس میں بھی نہیں ہے. لیکن یہ عقل قاعدہ ان کو سمجھ نہیں آیا, کیونکہ عقل ماننا نہیں چاہتی. عقل کیا ماننا چاہتی ہے؟ جو اسے پسند ہے, جو دل کو پسند ہے, نعوذ باللہ. الغرض, تو اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں نازل ہوتے ہیں. آخری پہر سے کیا مراد ہے؟ جب آپ مغرب کی اذان, جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت کو لے کے, اور جب سورج نکلتا ہے, یا فجر کے آپ وقت دیکھ لیں, یا جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں, جب اس کو آپ دو پہ تقسیم کرتے ہیں تو آدھی رات کا پتہ چلتا ہے, جب تین پہ تقسیم کرتے ہیں, پہلے دو الگ کر کے آخری ایک ون تھرڈ الگ کر لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے آخر رات کا آخری تہائی حصہ. جب رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے, ینزل ربنا, ہمارا رب نازل ہوتا ہے. وہ رب یاد رکھیں, اللہ نہیں فرمایا, رب فرمایا ہے. کیا فرق ہے؟ اللہ ہی تو رب ہے نا, لیکن لفظ دیکھیں. رب کسے کہتے ہیں؟ خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, نفع نقصان کا مالک ہے. یہ سارے صفات ربوبیت کی صفات ہیں. دنیا میں وہ کون سا انسان ہے جس کی کوئی دعا نہیں ہے یا چاہت نہیں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا کوئی تکلیف نہیں ہے یا اس کی کوئی مانگ نہیں ہے, کوئی ایسا انسان ہے؟ ہم سب محتاج ہیں کہ نہیں؟ کسی نے کیسے اعتبار, امیر بھی محتاج ہے, وہ بھی فکر و بزنس کی ہوتی کہ نہیں ہوتی, تو کس سے مانگتا ہے؟ وہ بھی رب سے مانگتا ہے. مشکل ہے, تکلیف ہے, دکھ ہے, پریشانی ہے, روزگار کا مسئلہ ہے, اولاد کا مسئلہ ہے, بیوی کا مسئلہ ہے, بچوں کا مسئلہ ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے, جو بھی مسائل ہیں, حل ایک ذات نے کرنے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو رات کے آخر پہر میں نازل ہونا. اچھا پھر آپ اعلان دیکھیں ذرا, فیقول, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں رات کے اس آخری پہر میں, من یدعونی فاستجیب لہ, کون ہے جو مجھ سے مانگے, جو مجھ سے مجھے دعا کرے, میں اس کی دعا قبول کروں. سارا دن دعائیں مانگتے رہتے ہیں, مانگتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ہمارے مطلب کا وقت ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے, یہ وقت ہے قبولیت کا. اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے, کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں, دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں. من یسألونی فأعطیہ, کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ اسے میں دوں. من یستغفرونی فأغفر لہ, کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے, گناہ بخشوانا چاہتا ہے, اس کو گناہ بخش دوں میں. کیا چاہیے مجھے بتائیں؟ جب انسان مانگتے کیا مانگتا ہے؟ یا تو مغفرت کی دعا کرتا ہے, اللہ مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے, یا تو وہ کسی مسئلے میں پھنسا ہوتا ہے, کسی پریشانی میں ڈوبا ہوتا ہے, اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے, اس مسئلے کا حل اسے چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا, کوئی ہے مجھے سوال کرنے والا تاکہ میں اسے وہ دوں جو وہ چاہتا ہے. اور دعا کا لفظ, دونوں میں کیا فرق ہے؟ دعا بھی ہے اور سوال بھی ہے. دعا عبادت بھی ہے, دعا العبادت, دعا المسأل, دو قسم کی دعا ہے. اب جب تسبیح پڑھے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بھی دعا ہے. اب درود پڑھتے, اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بھی دعا ہے, ٹھیک ہے نا؟ یہ مانگنے میں ہے, آپ مانگتے ہیں. اور جو پہلے تسبیح ہے وہ دعا العبادت ہے, سبحان اللہ. تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے, سوال مسئلے مسائل کا حل کا وقت ہے, اور گناہوں کو بخشوانے کا وقت ہے, بخشش کا وقت ہے, سبحان اللہ. تو اپنے آپ کو اس پیارے اور بابرکت وقت میں ان تمام جو اللہ نے خیر بیان فرمائے ہیں محروم نہ کیجیے گا. آپ کا کتنا ٹائم جائے گا؟ الارم کر لیں, فجر سے آدھا گھنٹہ اٹھ جائیں, ایک گھنٹہ نہیں کر سکتے, آدھا گھنٹہ اٹھ سکتے ہیں نا, بہترین وقت ہے واللہ. فجر نماز ویسے پڑھتے ہیں نا الحمدللہ, آدھا گھنٹہ پہلے الارم لگا رہے ہیں, جسے مزید توفیق کہ واللہ آپ آدھا گھنٹہ لگائیں گے, آپ ایک گھنٹہ پہلے بھی لگا لیں گے. پھر اتنی پیارا وقت ہے اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کا اور اپنے مسائل کا حل کا, کل کی تلاش کا, بڑا پیارا وقت ہے. اور دیکھیں اس حدیث سے ایک اور چیز بھی بیچ میں مجھے یاد آ گئی ہے, صلاۃ اللیل کے تعلق سے سید عائشہ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ اللیل جو ہے تہجد ہے, کس دعا سے افتتاح کرتے تھے, یعنی جب تکبیر تحریم پڑھ لیتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ سید عائشہ فرماتی ہیں, نوٹ کر لیں ذرا, یہ آپ کو یاد ہو جائے, فنگر ٹپس یاد ہو جائے گا. 10 مرتبہ تکبیر, یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی تکبیر کریں, اللہ اکبر تکبیر تحریم میں پڑھ لیا آپ نے, اس کے فوراً بعد 10 مرتبہ تکبیر, 10 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ تحمید الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ, 10 مرتبہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, 10 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, 10 مرتبہ یہ دعا, اللہم اغفر لی وہدنی ورزقنی, اللہم اغفر لی وہدنی ورزقنی, اللہم اغفر لی وہدنی ورزقنی, اور 10 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق یوم القیامہ, اللہم انی اعوذ بک من ضیق یوم القیامہ, اللہم انی اعوذ بک من ضیق یوم القیامہ. سات جملے ہیں، دس مرتبہ ایک، ستر مرتبہ آپ یہ دعا کرتے ہیں. اور اگر ذرا غور کریں، اس حدیث کو ابن حبان نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، یہ الفاظ جو ابن حبان کے الفاظ ہیں. اچھا، اس حدیث کو سامنے رکھیں آپ، اس حدیث کی جس میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، من يدعوني فاستجيب له، من يسألني من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. تین چیزیں ہیں نا. اب آپ پڑھتے ہیں دس مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر تسبیح ہے، پھر تحمید ہے، پھر تحلیل ہے، یہ کیا ہے؟ دعا، دعا العبادہ. من يدعوني فاستجيب له، ہو گیا. اچھا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله دس مرتبہ، من يستغفرني فاغفر له. اچھا، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني، یہ کیا ہے؟ سوال کیا ہے نا، مسئلہ. یہ بھی ہو گیا. اللهم اني اعوذ بك من ضيق يوم القيامه، یہ بھی ہو گیا. مناسبت دیکھیے آپ نے کتنی پیاری ہے. اچھا، آپ نے کچھ چھوڑا ہے؟ دنیا کی خیر یا آخرت کی خیر، کوئی چیز چھوڑی آپ نے؟ اللهم اغفر لي واهدني وارزقني، مغفرت کی دعا، ہدایت کی دعا. ابھی نماز پڑھ پوری ہے، اپنے پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر اپنے سجدے میں جا کے دعا کرنی ہے، وہ وقت آپ کے پاس، پھر دونوں سجدے کے بیچ میں دعا وہ آپ نے پڑھنی ہے، پھر تشہد کے بعد جو دعا ہے سب ہے. ابھی ابھی تو آپ نے صرف استفتاح کیا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني. اور دنیا کا ہو گیا معاملہ، دنیا میں آپ کو کیا چاہیے؟ مغفرت چاہیے، مل گئی، ہدایت چاہیے، مل گئی، رزق چاہیے، مل گیا. اور رزق میں عموم ہے، علم بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، مال بھی ہے، روزگار بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے، اس میں سب شامل ہو گیا. ٹھیک ہے، ہو گیا. کیا رہتا ہے ابھی؟ آخرت کی تنگی. کیا فرمایا، کیا دعا ہے، کتنی پیار دعا ہے. اللهم انی اعوذ بک من ضیق یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں آخرت کے دن کی تنگی کی. اور آخرت کے دن آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں تنگی تنگی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس دعا کو نوٹ کر لیں اور اس حدیث کے ساتھ اسے جوڑ دیں اور آپ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ واللہ قسم کھا رہا ہوں، واللہ لائف چینجنگ دعا ہے. آپ خود دیکھ لیں، وہ تجربے کی بات نہیں ہے کہ یہ کریں گے تو ہوگا، یقینی ہے واللہ. مسئلے مسائل ہیں، تکلیف، ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں، سب کو مسائل ہیں، تکلیفیں ہیں، اور جیسے قیامت قریب آ رہی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، کم نہیں ہوتی جا رہی ہیں. اور یہ پیارا ایک راستہ ہمیں دکھایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو راضی کرنے کا اور اپنے معاملات کو سیدھے کرنے کا. آسان ہے کہ مشکل ہے؟ سارا دن روتے رہتے ہیں، رونا دھونا ختم نہیں ہوتا، ہے مر گئے، ہے یہ ہو گیا، ہے وہ ہو گیا، ہے رونا دھونا ختم کرے، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. رات کے طریقے میں اٹھیں، کوئی نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے، سب سو رہے ہیں، اللہ کے خاص بندوں کے لیے خاص وقت ہے، ورنہ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، اللہ کی مرضی ہے. لیکن یہ وقت کیوں ہے؟ رات کا آخری پہر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ہر بندہ نہیں اٹھنے والا. نیند سب کو عزیز ہے، سب کو پیاری ہے. اللہ کے لیے جو نیند کو چھوڑ سکتا ہے اس مشکل وقت میں، وہ پانچ نمازیں چھوڑے گا پھر؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں سب سے محبوب ہے صلاۃ اللیل؟ پتہ ہے نوافل میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو صلاۃ اللیل کیوں ہے؟ کیونکہ مشقت ہے اس میں. جو اس ٹیسٹ میں مشقت میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فرض نمازیں چھوڑے گا، وہ کیا، وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ وہ محرمات سے اجتناب کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب مشکل کام کر لے تو باقی تو آسان کرنا آسان ہوتا ہے، مزید آسان ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں چہرے پہ رونق الگ ہوتی ہے، ان کے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ان کی مصیبت سے لڑنا الگ ہوتا ہے، سامنا کرنا الگ ہوتا ہے. بندہ دیکھتے یار اتنی ضعیف کمزور سا بندہ ہے، پہاڑوں کی طرح مصیبتیں، ہلتا نہیں ایک مصیبتوں میں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد ساتھ ہے، اس کو پتہ ہے، اس نے کب مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، کیا کرنا ہے، اس سب پتہ ہے. اور اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی نامراد نہیں کرے گا. دنیا والے آئیں گے, دوست احباب وعدہ بھی کریں گے, کچھ کر پائیں گے کچھ نہیں کر پائیں گے, وہ بھی محتاج ہماری طرح نا, اسباب ہیں, اسباب شرعیہ ہیں, آپ جائیں دوست سے مدد بھی مانگیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس وقت میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, جو وقت اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خاص اس وقت اختیار کیا ہے کہ اس وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اس لیے آج سے ہم اگر واقعی اپنی بھلائی چاہتے ہیں, آخرت کی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں, واقعی ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں, واقعی مغفرت طلب کرنا چاہتے ہیں, واقعی ہمیں روزگار کا مسئلہ ہے, ہمیں اولاد کا مسئلہ ہے, بیوی بچوں کا مسئلہ ہے, کوئی پریشانی لاحق ہے, تو بہترین وقت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک رات میں نہیں, صرف کل لیلۃ, وہ بھائی ہر رات پہ ہوتا یہ. اگر سال میں ایک رات ہوتی غنیمت تھی کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ اگر یہ رات سال میں ایک دفعہ ہوتی بس, اس کا انتظار ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اگر مہینے میں ایک رات ہوتی, ہفتے میں ایک رات, روزانہ بھائی ہر رات میں, اس سے بڑھ کر آپ کو بھلائی کیا چاہیے؟ کمال ہے واللہ, اس رب کا کمال ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے, ولال سے بچا لے, گمراہی سے بچا لے, اور دنیا کی تنگی اور آخر کی تنگی سے بچا لے. سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو سمجھنے والے ہیں, وہ کتنے لوگ ہیں جو کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دیں جو ان پیارے احادیث پر دل سے یقین ایمان رکھنے والے ہوں اور عمل بھی کرنے والے ہوں. اب واپس آتے ہیں شرح پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں, عظیم رحمہ اللہ, اس حدیث کے تعلق سے بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ احادیث متواتر احادیث میں سے ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث النزول جو ہے یہ متواتر احادیث میں سے ہے, اور اتفاق یہ ہے کہ مشہور احادیث میں سے, جو مستفیض احادیث ہیں اہل سنت جماعت کے نزدیک. اگر متواتر, جو علماء کہتے متواتر نہیں ہے, قاعدہ کیا ہے؟ صحیح ثابت ہو گیا نا, متفق علیہ حدیث ہے نا, کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان, ینزل ربنا الی السماء الدنیا, اس سے مراد جو نزول, نزول تعالی حقیقی, حقیقی نزول ہے. جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ جب بھی ضمیر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے, یہ نسبت ضمیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے, تو اس مطلب حقیقی معنی مراد ہے. اور ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اور تصدیق کرنی چاہیے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب نازل ہوتا ہے دنیاوی آسمان پر. دنیاوی آسمان وہ آسمان ہے جو زمین سے زیادہ قریب ہے, اور آسمان سات آسمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ رات کے اس وقت میں نازل ہوتا ہے تاکہ اپنے بندوں کے قریب ہو جائے. جیسا کہ عرفات کی شام میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے, اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے کہ جو اللہ کے بندے میدان عرفات میں کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. وہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے, عرفات کے دن کے تعلق سے, کہ عرفات کے دن میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں. اب ہر رات سے مراشی ایسا فرماتے ہیں, سال کے تمام راتیں, جب رات کے آخری پہر بچ جاتا ہے, جیسے میں نے بتایا ہے کہ سورج کے غروب سے لے کر وقت شروع ہوتا ہے, اس پر اتفاق علماء کا. اختلاف اس چیز پہ ہے کہ اس کے آخری وقت کیا ہے رات کا, کیا فجر کے طلوع سے ہوتا ہے یا سورج کے طلوع سے ہوتا ہے. وہ فرق پہلے بیان کر چکا ہوں, فجر کا طلوع سے کیا مراد ہے اور سورج کے طلوع سے کیا مراد ہے. فجر کے طلوع سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, اور سورج کے طلوع سے فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ محسن رحمہ اللہ, اب اس میں علماء کا اختلاف ہے, اب رات کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اتفاق سورج غروب سے, اتفاق جب سورج غروب ہو جاتا ہے رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اختلاف کی چیز میں ہے, رات کا وقت کب ختم ہوتا ہے, کیا فجر کے طلوع سے, جب فجر کی اذان ہوتی رات ختم ہو گئی, یا جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا تب تک رات باقی رہتی ہے. اور قرآن جو ہے شیخ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ جو شرعی شرع کے تعلق سے جو رات ہے وہ فجر کے نکلنے سے ختم ہو جاتا ہے, اور جو فلکی رات ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے ختم ہوتا ہے. اب رات کے دو قسمیں ہیں, ایک ہے اللیل الشرعی, دوسرے اللیل الفلکی. فلک سے مراد یہ جو آسمان اور تارے اور چاند اور سورج کی جو حرکت ہے, اس کے تعلق سے جب دن اور رات میں تبدیلی آتی ہے تو اسے کہتے ہیں الاختلاف الفلکی, فلک کے تعلق سے جو فرق پڑتا ہے, اختلاف ہوتا ہے. اور جس کا تعلق نمازوں سے ہے وہ اللیل الشرعی ہے. اب نماز شرعی مسئلہ ہے نا, دن اور رات کا داخل ہونا فلکی مسئلہ ہے, فلک سے اس کا تعلق ہے, سورج کے موومنٹ سے, حرکت سے, چاند کی حرکت سے اس کا تعلق ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ اب جو فلکی رات ہے اس کا تعلق شرعی رات سے نہیں ہے, اس کا تعلق چاند اور سورج کی حرکت سے ہے. اور جو شرعی رات ہے اس کا تعلق نمازوں سے ہے. فجر کی نماز سورج کو طلوع ہونے سے نہیں ہوتی بلکہ ختم ہو جاتا ہے ٹائم. تو فجر کی نماز کب شروع ہوتی ہے؟ اللیل الشرعی میں. یعنی فجر کی نماز جو کوئی شخص کہے یار فجر کی نماز ہم رات کو پڑھتے ہیں, صحیح کہ غلط ہے؟ غلط ہے. یہ تو سمجھے سمجھا رہا ہوں آپ کو میں. اللیل الشرعی فجر تک ہوتا ہے, اور جو اللیل الفلکی ہے وہ سورج طلوع ہونے تک ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللیل الشرعی کب ختم ہوتا ہے؟ فجر کی اذان کے وقت ختم ہوتا ہے. تو نماز ہم کب پڑھتے ہیں, رات کو یا دن کو؟ دن میں پڑھتے ہیں نا, کیونکہ جو شرعی دن کب شروع ہوتا ہے, اب رات کو چھوڑیں آپ, شرعی دن کب شروع ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے یا اس سے پہلے؟ فجر کے جب اذان ہوتی ہے نا, اب روشنی تو نہیں ہوتی نا, رات ہی ہوتی ہے نا, اندھیرا ہی ہوتا ہے نا. تو فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں دن میں پڑھتے ہیں, لیکن دن کون سا ہے؟ دن تو ابھی آئے نہیں ہے. ہاں یہ فرق ہے. اچھا فلکی دن کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے. بارک اللہ فیک, یہ فرق ہے. اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ العثیمین رحمہ اللہ, من يدعونی حدیث میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, حدیث قدسی ہے, یہ استفہام تشویق کے لیے تاکہ شوق پیدا ہو کون ہے جو مجھے پکارے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ الصف آیت نمبر 10 میں, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. یہاں پہ استفہام ہے, حل استفہام کے لیے کہ میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. تو ظاہر شوق پیدا ہوتا ہے, واقعی تجارت تو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی تجارت ہے جو ہمیں دردناک عذاب سے بچا سکتی ہے. اس لیے یہاں پہ من یدعونی کون ہے جو مجھ سے مانگے, تو یہ استفہام تشویق تاکہ شوق پیدا ہو. یدعونی یعنی یقول یا رب, اے میرے رب, یا اللہم, یہ سب دعا کے لیے, فاستجیب لہ بالنصب کیونکہ جواب الطلب ہے, فاستجیبونی فاستجیب لہ. یہ من یسألونی یعنی جیسے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں, کوئی بھی سوال ہو, یہ اس طریقے کی اور دعا جو ہے کوئی سوال. من یستغفرونی کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے, یعنی اللہم اغفر لی او استغفرک اللہم, یا اللہ استغفرک و اتوب الیک, یا استغفر اللہ استغفر, سب جو ہیں یہ دعا مغفرت کے الفاظ ہیں. فاغفر له یعنی میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں. مغفرت سے ستر الذنوب و تجاوز عنہ, گناہوں سے تجاوز کرنا اور میں پردہ ڈال لینا. اور اسے ثابت شیخ صاحب فرماتے ہیں, اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر انسان جو اس حدیث کو پڑھتا ہے تو اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نزول سے مراد اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا ہے. اور یہاں پر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم یہ کہیں نزول بذاتی ہی, اپنی ذات سے نازل ہوتا ہے, جب کیونکہ جب فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی ہے تو یہ نزول اللہ تعالیٰ ہی کہے, کسی اور کا نہیں ہے. لیکن بعض علماء نے کہا ینزل بذاتی ہی, یہ بھی علماء کا قول ہے, یعنی جو اہل سنت کے علماء ہیں یہ بھی قول ہے, کیونکہ ان کو ضرورت پڑی اس لفظ کو اس میں شامل کرنے کی, کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے تحریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یا اللہ تعالیٰ کا امر نازل ہوتا ہے، تو ان کے رد میں اللہ سن جماعت علماء کا ینزل بذاتہ یا ینزل بنفسہ، اور بعض اہل تحریف نے یہ بھی کہا ہے، اہل تحریف نے دو راستے اختیار کیے ہیں، ایک تو یہ کہا ہے کہ ینزل امر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے، اور دوسروں کے الذي ينزل رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور تیسرے گروہ نے کہا ہے کہ جو نازل ہو تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں باطل ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا باطل، یہ باطل ہے، اللہ تعالیٰ کا نزول ہمیشہ ہے اور ابدی ہے، اور اس نزول کا جو وقت مقرر ہے، جو اللہ نے خاص مقرر فرمایا ہے، وہ رات کے آخری پہر میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یدبر الامر معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ کا امر نازل ہونا جیسے کہ اہل باطل نے کہا ہے کہ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اللہ حکم کی صرف رات کے آخر پہ نازل ہوتا ہے کہ ہمیشہ نازل ہوتا ہے، وقت مقرر ہے خاص نہیں، ہمیشہ نازل ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ السجدۃ نمبر 5 میں یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہو جاتا ہے. اور سورۃ ہود آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام امور جو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹتے ہیں، الی آخر الآیہ. اور یہ کہنا، یعنی یہ بات تو سب غلط ثابت ہو گئی کہ جو نازل اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا امر نازل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رات کا آخری پہر میں اللہ کا وقت نازل، حکم نازل ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ ہر وقت میں نازل ہوتا ہے، تو یہ قول غلط ہے. دوسرا یہ قول کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے دنیاوی آسمان پر، سبحان اللہ، تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہمیشہ نازل ہوتی ہے یا صرف رات کے آخر پہر میں نازل ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ الی آخر آیہ سورۃ النحل آیت نمبر 53. تمہیں جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اثار میں سے ہیں، اور یہ ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہے، اللہ کی رحمتیں ہمیشہ، برکتیں ہمیشہ نازل رہتی ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت دنیاوی آسمان پر نازل ہوتی ہے، کیا وجہ ہے اس کا، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا، اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا فائدہ ہے کہ نہیں؟ قریب ہو جاتا اپنے بندوں کے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی ہے. اچھا، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے جو نازل ہوتا ہے، یہ باطل ہے کہ نہیں؟ کیسے باطل ہے؟ کیا فرشتہ کہے گا مجھے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں؟ میں یہ دعا نہیں فاستجیب لہ، فرشتہ کہہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، تو یہ بھی بات باطل ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ اقوال جو ہیں یہ باطل تحریف ہیں، حدیث ہی کافی ہے ان تمام باتوں کو باطل کرنے کے لیے. صرف حدیث کے الفاظ سے دیکھ لیں آپ، ثلث اللیل الآخر میں پہلے دو باتیں اڑ گئیں، امر اللہ کا خاص وقت نہیں ہے، رحمت اللہ کا خاص وقت نہیں ہے، اور فرشتے کا قول حدیث کے جو باقی آخری الفاظ ہیں وہ اڑا دیتے ہیں، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا فرشتہ کہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں. گناہ مغفرت فرشتہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ سارے اقوال جو ہیں باطل ہیں. پھر شیخ صاحب قسم کھاتے ہیں کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اللہ کی قسم یہ سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نصیحت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو. سب سے زیادہ نصیحت کون کرنے والا ہے؟ اللہ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح نہیں ہو سکتے فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے. یہ کیسے ممکن ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے؟ اچھا، یہ تو بات واضح ہو گئی. اب دوسری ایک مسئلہ وہ اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی یہ اہل بدعت کا اور اہل احوا کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ خود نازل نہیں ہوتا، اس سے یہ لازم اور وہ لازم. ابھی لباس بات بتاتا ہوں اس کی کیا غلط فہمی ہے. حدیث میں تو نازل ہو گیا، کہتے حدیث صحیح متفق علیہ حدیث ہے مانتے ہیں، لیکن اللہ نازل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، یا اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یا فرشتہ نازل ہوتا ہے. یہ بتائیں تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ علم رکھتے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے، اور سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا کمال اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے. سچ ہے، اگر امر اللہ رحمت اللہ ہوتا تو آپ سے بیان کرتے کہ نہ کرتے؟ علم سب سے زیادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے، نصیحت بھی سب سے بڑی کرنے والے ہیں، سب سے عظیم نصیحت کرنے والے ہیں، اور فصاحت کے اعتبار سے سب سے بلند درجہ رکھتے ہیں. تو یہ لفظ شامل کرنے کا مسئلہ تھا کوئی؟ رحمت اللہ کہہ دیتے، امر اللہ کہہ دیتے، جب نہیں فرمایا تو معنی مراد ہرگز نہیں ہے، واضح ہے. فرماتے اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے، نہیں فرما سکتے تھے، بلکہ حدیث تو اس تمام چیز مخالف ہے. حدیث کا ظاہر الفاظ دیکھ لیں آپ، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر حدیث کو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ قاعدہ تو سمجھ میں آنا چاہیے نا. اب عقل کو آگے کرتے تو عقل کیا کہتی ہے؟ سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے، اسماء و صفات کے تعلق سے کون رکھتا ہے؟ سب سے زیادہ فصاحت بلاغت نے کس کو عطا فرمائی ہے؟ سب سے زیادہ نصیحت کرنا کا حق کس نے ادا کیا ہے؟ تم لوگوں نے کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ سبحان اللہ، تو عقلی قاعدے سے بھی بیچارے مار کھا گئے. پھر وہ کہتے ہیں، مخالفین جو ہیں وہ کہتے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نازل ہو جاتا تو پھر اللہ کی صفت العلو کہاں باقی رہتی ہے؟ ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، وہ قرآن مجید کی پتنی ہزار آیات سے بھی زیادہ ہمیں بار بار سناتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، جب نازل ہو جاتا تو پھر یہ علو کہاں چلا جاتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، جب نازل ہو تو اللہ تعالیٰ رات کے آخر پہر میں، پھر استواء کہاں باقی رہتا ہے؟ کیونکہ نازل ہونا حرکت ہے اور انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، اور جب اور نزول جو ہے یہ حادث ہے، یعنی ایک ایکشن جو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو یہ باطل ہے کہ حوادث اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ممکن نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں بحثیم رحمہ اللہ اس شبہ کے جواب میں کہ یہ جدال بالباطل ہے. کیا ہے؟ جدال بالباطل، اور کوئی چیز منع نہیں کر سکتی یہ کہنا کہ نزول حقیقی ہے. تمہارے جو باتیں کی ہیں جواب دیتے ہیں ابھی، یہ باطل ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی حقیقی نزول کی نفی نہیں کر سکتی. کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے؟ یعنی کیا چیز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کیا حق نہیں ہے؟ کیا چیز اللہ تعالیٰ کے لیے درست ہے، کیا درست نہیں ہے؟ کیا واجب ہے، کیا لازم ہے، کیا نہیں ہے؟ کون جانتا ہے زیادہ؟ صحابہ زیادہ جانتے ہیں کہ تم لوگ زیادہ جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا یہ تین احتمالات جو بھی تم یہ احتمالات کہہ رہے ہو کہ انہوں نے کبھی کہا ہے؟ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا ہے، سمعنا وآمنا وقبلنا وصدقنا. سمعنا وطاعنا، سمعنا وطاعنا، ایمان ہے، تصدیق ہے، یہ تو یہ جانتے ہیں. کبھی کسی صحابی نے جب اس حدیث کو سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یقیناً سنا ہے. کسی صحابی نے بھی یہ اعتراض اٹھایا ہے یا یہ غلط فہمی کا اظہار کیا ہے کہ فرشتہ تو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، دیکھیں، یہ نہیں کہ فرشتہ ہے، کیا فرشتہ ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا رحمت ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل جب ہوتی ہے؟ کیا اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا؟ یہ کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ بلندے پر ہو پھر نازل ہوگا؟ یہ باتوں کے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ کیوں؟ کیونکہ دل پاک ہے، دل میں ایمان ہے. جب دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر عقل بھی اس کے تابع ہو جاتی ہے، دماغ اس میں تابع ہو جاتا ہے، زبان بھی اس کے تابع ہو جاتی ہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، جسم کے تمام اعضا تابع ہو جاتے ہیں. جب دل میں ایمان کمزور ہو اور پھر عقل بھی غالب آتی ہے، زبان بھی بے قابو ہو جاتی ہے، پھر باقی اعضا بھی بے قابو ہو جاتے ہیں اور دل تابع ہو جاتے اعضا کے. الٹا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمام سب الٹا چل جاتا ہے، اس لیے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسا فرماتے ہیں، تم مخالفت کرنے والے اب آتے ہو اور جدال بالباطل کرتے ہو اور یہ کہتے کیسے اور کیسے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور استواء کی تعلق سے بات نہیں کرتے کہ اس میں عرش خالی ہوتا ہے یا عرش خالی نہیں ہوتا ہے، اور علو کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات پر بلند بھی ہے. اور نزول کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ کو اٹھایا ہوا ہے, جب اللہ نازل ہوتے تو آسمان اللہ کے اوپر آ جاتے ہیں یا احاطہ کر لیتے ہیں, ہرگز نہیں, ناممکن ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکے, اور آسمان بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً نازل ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے, اور اللہ تعالیٰ کا علو اور بلندی بھی حقیقت ہے, اور وليس كمثله شيء, اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور اس اور عرش پر استواء کے تعلق سے یہ فعل ہے, صفات الذات میں سے نہیں ہے, اور ہمارا کوئی حق نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم یہ بات کہیں کہ اللہ کا عرش خالی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, بل ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے خاموشی اختیار کی ہے رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین. اور لسند علماء کا جو اس معاملے میں موقف ہو وہ ان کے تین اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ عرش خالی ہو جاتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ خالی نہیں ہوتا ہے, تیسرا یہ ہے کہ توقف سے کام لیا گیا ہے, خاموشی اختیار کر توقف سے کام لیتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے, جیسے کہ انہوں نے رسالہ عرشیہ میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش خالی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مصطفیٰ کے جو دلائل وہ محکم ہیں, اور یہ حدیث بھی محکم ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں مخلوق کی صفات پر قیاس نہیں کی جاتی. تو جب تمام دلائل محکم ہے استواء کے تعلق سے بھی اور نزول کے تعلق سے بھی, تو ان سب کو ان سب پر ایمان واجب ہو جاتا ہے, اور نصوص الاستواء جو ہیں دلائل ہیں وہ اپنے احکام پر باقی رہیں گی, اور جو نص سے نزول کے تعلق سے یہ بھی اپنے احکام پر باقی رہے گا. اور ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اور دنیاوی آسمان پر بھی نازل ہوتا ہے, اور کیفیت کے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے, کوئی اور نہیں جانتا. ہمارے عقول جو ہیں ہماری عقلیں جو ہیں وہ قاصر ہیں اور ادنا اور اس سے زیادہ حقیر ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکیں, یعنی ہماری عقلوں کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ کیفیت کی طرف رسائی کر سکے, یا یہ کہے کہ عرش یعنی خالی نہیں ہوتا ہے, یہ خالی ہوتا ہے. اور جو یہ شیخ صاحب نے دلائل پیش کی ہیں شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ عرش خالی نہیں ہوتا ہے, اللہ عرش پر بھی رہتا ہے اور قریب بھی ہوتا ہے, نازل بھی ہوتا ہے. دوسرا قول توقف کا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ خالی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تیسرا قول جو ہے وہ یہ کہ عرش خالی ہو جاتا ہے. متأخرین ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ زمین سفیریکل ہے یعنی گول ہے بال کی طرح, اور سورج گھومتا ہے, تو ایک اشکال پیدا ہو گیا. وہ کہ انہوں نے یہ کہا, ایک اور غلط فہمی شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رات کے آخر پہ ہمیں نازل ہوتا ہے تو سعودی عرب سے وقت بدل جاتا ہے اور پھر وہ یورپ پہ چلا جاتا ہے یا یورپ کے قریب, تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ نازل رہتا ہے؟ یعنی جو رات کے آخری پہر کا وقت ہے وہ ہر ملک میں بدلتا رہتا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ پھر نازل رہتا ہے کیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلے ہم یہ کہیں کہ کہتے ہیں قاعدہ یاد رکھیں, قاعدہ یہ پہلے یہ کہیں آمن اولاً بأن اللہ ينزل في هذا الوقت المعين, سب سے پہلے ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس خاص وقت معین وقت میں نازل ہوتا ہے, اور جب آپ ایمان لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد آپ پر کوئی بات نہیں ہے. یہ مت کہو کیسے کیسے اور کیسے, بلکہ یہ کہو کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے سعودی عرب میں تو اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے, اور جب امریکہ میں رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے, اور جب سورج جب فجر کا طلوع ہو جاتا ہے وقت ختم ہو جاتا ہے, اور ہر وقت کا اور جگہ کا نزول کا اعتبار اس کے حساب سے ہے, یہ ایمان رکھو. تو ہمارا موقف یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے ہمیں اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے دنیاوی آسمان پر جب رات کا آخری پہر باقی رہ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں, کون ہے جو مجھ سے مانگتے میں اسے عطا کروں, کون ہے جو مجھ سے مغفرت کی دعا کرتے میں اسے بخش دوں. اس حدیث کے جو فوائد ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ صفت علو کا ثبوت ملتا ہے, کس لب سے؟ ینزلو، ینزلو میں یعنی علو میں اللہ تعالیٰ ہے تو پھر نازل ہوتا ہے نا، تو ینزلو سے یہ دو فائدے ہیں، ایک صفت نزول بھی ثابت، صفت علو بھی ثابت ہے ایک ہی لفظ میں، واضح ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال اختیاریہ ہے، جو صفات فعلیہ ہے، ان کا ثبوت ملتا ہے اسی ینزلو کے لفظ میں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے نازل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فعل اختیاریہ، صفہ فعلیہ بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفۃ القول کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقول کے لفظ سے. اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ منادی کرتا ہے، فرمات میں یدعونی، میں یسألونی، میں یستغفرونی. اور مسئلہ کے اعتبار سے کہ انسان کو چاہے کہ وہ اس وقت کے رات کے اس حصے کو غنیمت سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے، جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے میں یدعونی میں یستغفرونی، امن یہ تشویق کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے، تو ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اسے غنیمت سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ عمر بہت سارے سے گزر چکا ہے اور ہمیں صرف وہی ملے گا اس عمر میں سے جو اس ہم نے اللہ تعالیٰ کی طاعت فرمانبرداری میں گزارا ہے. اور وقت گزرتے، دن گزرتے پتہ نہیں چلے گا، بس جب موت آ جائے گی تو یوں لگتا ہے کہ بس ابھی بھی میں پیدا ہوا ہوں اور جو کچھ گزر چکا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، وقت جو ہے بڑی تیزی سے گزرتا ہے، گزر بھی رہا ہے. ہماری عمر جو گزر چکی ہے، اگر آپ تھوڑا سا پاس میں دیکھیں تو کچھ لمحے پتہ چلتا ہے، 50 سال، 60 سال ایسے گزرے ہیں یار، ابھی تو یوں لگتا ہے کہ بس ابھی بھی لگتا ہے، ابھی ایم بی بی ایس پاس کیے، پھر ابھی جاب ملی ہے، پھر ابھی شادی ہوئی، ابھی بچے ہوئے ہیں. ذرا پاس میں دیکھیں نا اپنا، تھوڑا سا وقت کتنی تیزی سے گزر گیا پتہ چلا ہے. وہ یقین موت بھی اتنی ہی تیز جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. جب انسان کی موت آتی ہے، پھر لمحات ہی مختصر کچھ گلمس آتے، ایسے لمحات تھوڑے تھوڑے بھی، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، یوں پتہ چلتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی میں پیدا ہوں، ابھی دنیا سے جا رہا ہوں. یہ دنیا کی حقیقت ہے. تو اس لیے اس میں جتنا بھی ہو سکے اللہ کی فرمانبرداری اور طاعت میں وقت گزاریں، اور بہترین وقت رات کا آخری پہر کر، جیسے میں نے عرض کیا ہے، اس وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السماء دنیا سے کیا مراد ہے؟ پہلا آسمان جو دنیا کے قریب ہے، یا ساتواں آسمان جو دور ہے؟ بتایا تو یار، السماء دنیا جو دنیا کے قریب ہے نا، دنیا کا لفظ کیوں ساتھ جڑا ہوا ہے؟ دنیاوی آسمان یا دنیا سے جو قریب، وہ آسمان. والله اعلم.